السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے ہی نازل فرمایا ہے اور وہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کا شعر آفاق قصیدہ، قصیدہ شاطبیہ، اس کا مقدمہ جاری ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے امام ابن عامر شامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں پیش کی تھی اور اسی پہ ہماری بات مکمل ہوئی تھی. امام ابن عامر شامی اور ان کے راوی ہشام اور ابن زکوان، ان دونوں کا تذکرہ ہوا. ہشام بن عمار بن نصیر اور امام ابن عامر شامی کے درمیان یحییٰ بن حارث زماری کا ایک واسطہ ہے. یہ دمشق کے شیخ القراء بھی تھے، بہت معروف خطیب، محدث اور مفتی بھی تھے. یحییٰ بن حارث زماری 153 ہجری کو پیدا ہوئے اور 245 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں. امام ابن عامر شامی رحمت اللہ علیہ ان کے دوسرے راوی ہیں ابن زکوان، ابو عمر عبداللہ ابن احمد بن شیرین زکوان. آپ زکوان سے اس لیے مشہور ہیں، آپ کے پردادا کا نام اصل میں زکوان تھا. امام ابن عامر رحمت اللہ علیہ اور ابن زکوان کے درمیان دو واسطے ہیں. ہشام جو راوی ہیں امام ابن عامر کے، ان کے بعد دمشق میں آپ ہی شیخ القراء کے نام سے معروف ہوئے ہیں. 173 ہجری کو پیدا ہوئے اور 242 ہجری کو فوت ہوئے. یہاں دوبارہ سے میں یاد کروائے دیتا ہوں، امام شاطبی نے جن راویوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی تین قسمیں تھیں. وہ راوی جن کے اور اماموں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے براہ راست یہ قراءات سیکھی. ان میں قالون اور ورش ہیں، امام نافع کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. امام شعبہ اور حفص ہیں، ان کا اور امام عاصم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ انہوں نے پڑھا ہے. ابو الحارث اور دوری کسائی ہیں، انہوں نے امام کسائی سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، کوئی واسطہ نہیں. بعض ایسے راوی ہیں جن راویوں اور اماموں کے درمیان ایک واسطہ ہے، جیسے دوری بصری اور سوسی ہیں جن کے درمیان یزیدی کا واسطہ ہے. افاض علی یحییٰ الیزیدی سیبہ. اسی طرح خلف اور خلاق اور امام حمزہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، سلیم کا واسطہ ہے. بعض ایسے راوی ہیں تیسری قسم جن کے اور اماموں کے درمیان ایک سے زیادہ واسطے ہیں، جیسے بزی اور قمل ہیں، جیسے ہشام ابن زکوان. بزی القنبل اور امام ابن کثیر کے درمیان، اس طرح ہشام ابن زکوان اور امام ابن عامر کے درمیان ایک سے زیادہ واسطے. تو آج ہم امام عاصم کو شروع کریں گے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ قصیدہ شاطبیہ میں جب کوفیوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرا حلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرا حلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة تراويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر للرضا وحفص وبالإتقان كلام فضلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة ان قراء 67 مشهور روشن امام شہر کوفہ میں ہوئے ہیں اذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا اذاعوا ان تینوں قراء نے اپنے علم کو پھیلایا فقد ضاعت شذا وقرنفلا ان تینوں آئمہ کی وجہ سے شہر کوفہ خوشبو سے مہک اٹھا وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ ان قرائے سبع میں سے شہر کوفہ میں تین مشہور روشن امام گزرے ہیں اذاعوا جنہوں نے اپنے اپنے علم کو اسی شہر کوفہ میں پھیلایا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذًا وَقَرًا فُلَا شہر کوفہ ان آئمہ کے علم کی بدولت علمی خوشبو سے مہک اٹھا فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعَاصِمٌ اسْمُهُ امام ابو بکر جن کا نام عاصم ہے فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ الْمُبَرَّزُ أَفْضَلًا ان کے راویوں میں سے ابو بکر شعبہ ہے وذاك ابن عياش ابو بكر الرضا ان کے راویوں میں سے ابو بکر شعبہ بن عياش ہیں جو پسندیدہ شخصیت وحفص بالاتقان كان مفضلا اور امام حفص بن سلیمان جو روایت کی نقل میں اتقان اور ضبط کی وجہ سے فضیلت دیے گئے ہیں فاما ابو بکر پس رہے ابو بکر جن کا نام عاصم ہے امام ابو بکر عاصم بن ابی النجود الکوفی فشعبت راویہ المبرز افضل وذاک ابن عیاش ابو بکر الرضا امام عاصم کے راویوں میں سے ابو بکر شعبہ بن عیاش جو بہت ہی پسندیدہ شخصیت المبرز افضل اپنے رفقاء میں فضیلت پانے والے وحفص بالاتقان كان مفضلا اور امام حفص بن سلیمان جو روایت کی نقل میں رسوخ اور ضبط کی وجہ سے فضیلت دیے گئے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قراء سبع میں سے پانچویں قاری ہیں جن کا نام ہے ابو بکر عاصم بن ابی نجود اسدی کوفی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تاریخ پیدائش پر مطلع نہیں ہوا جا سکا آئمہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہ جلیل قدر تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا اور ان سے استفادہ بھی کیا امام ابو اسحاق السبيعي فرماتے ہیں ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم میں نے امام عاصم سے بڑھ کر کوئی قرآن کا قاری نہیں دیکھا النشر في القراءات العشر volume 1 page 532 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں سألت ابی عن عاصم، میں نے امام عاصم کے متعلق اپنے والد گرامی سے پوچھا، فقال رجل صالح ثقۃ خیر، امام عاصم بہت ہی صالح نیک ثقہ اور بڑے ہی خیر والے انسان تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الامام الکبیر مقرئ العصر، امام عاصم بہت بڑے امام اور اپنے زمانے کے قراء میں سے تھے جو لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے اور لوگوں کو اجازت دیا کرتے. امام ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی جب فوت ہو گئے، جلس عاصم یقرئ الناس، تو ان کی جگہ پہ پھر امام عاصم بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھانے لگ گئے. وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، امام عاصم کی آواز تمام لوگوں سے خوبصورت تھی. حَتَّى كَأَنَّ فِي حُنْجَرَتِهِ جَلَاجِل، ایسے لگتا تھا کہ ان کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. یحیی بن صالح بیان کرتے ہیں، ما رأيت أفصح من عاصم، میں نے امام عاصم سے بڑھ کر کوئی فصیح انسان نہیں دیکھا. وكان فصيحا اذا تكلم يكاد تأخذه الخيلاء، اس قدر فصیح اللسان تھے کہ جب وہ گفتگو فرماتے تو قریب تھا کہ ان کو فخر آ گھیرے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ 127 ہجری کے اواخر میں 107 سال کی عمر میں کوفہ میں ہی فوت ہوئے. ان کی قرات کی سند کچھ یوں ہے، قرأ عاصم على ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب السلمی وقرأ ابو عبد الرحمن السلمی على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام عاصم بن ابی النجود اسدی کوفی نے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب سلمی سے پڑھا. ابو عبد الرحمن سلمی نے عثمان بن عفان، عبد اللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ان پانچ صحابہ سے یہ قرات پڑھی، اور ان پانچوں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرات پڑھی. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک شاگرد جن کا بھی آپ نے تذکرہ پڑھا، ابو بکر بن عیاش، جو شعبہ کے نام سے معروف ہے، ابو بکر بن عیاش بن سالم اسدی، شعبہ کے لقب سے یہ معروف ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام، عالم، عامل اور اہل السنت والجماعہ، صحیح عقیدہ اور منہج رکھنے والوں کے اماموں میں سے تھے. بلکہ لوگ ان کو صحیح عقائد اور منہج میں سند کہا کرتے تھے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری کو پیدا ہوئے اور 98 سال کی عمر میں 193 ہجری کو فوت ہوئے. یہ وہ جلیل القدر امام ہیں جو امام عاصم کے شاگرد ہیں. جب یہ فوت ہونے لگے تو ان کی بہن نے رونا شروع کر دیا، کہا رونے کی بات نہیں ہے، یہ سامنے ستون دیکھ رہی ہو، اس ستون کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. بس یہ خیال رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرآن کی روٹین ختم نہ ہو جائے. امام عاصم کے دوسرے شاگرد ہیں امام حفص بن سلیمان بن مغیرہ اثری کوفی. امام حفص رحمہ اللہ 90 ہجری کو یہ کوفہ میں پیدا ہوئے. امام حفص رحمہ اللہ تعالی یہ وہ کمال کے شاگرد ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے جو ثابت البنانی سے پڑھے ہیں. ثابت البنانی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور یہ وہ ثابت البنانی ہیں جو کہتے تھے اپنے استاد محترم کو کہ یہ آنکھیں میرے قریب کیجئے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے. یہ ابو اسحاق سبیعی کے بھی شاگرد ہیں, لیث بن ابی سلیم کے بھی شاگرد ہیں. اتنے کبار علماء سے بھی انہوں نے پڑھا جس طرح امام عاصم سے پڑھا. کمال یہ ہے کہ ان کے شاگرد بھی کمال کے ہیں. امام بخاری کے جو استاد آدم بن ابی ایاس تھے جو 220 ہجری کو فوت ہوئے ہیں وہ ان کے شاگرد تھے. حسین بن محمد مروزی جو اعلام میں تھے وہ ان کے شاگرد تھے. امام خلف الحداد جن کا تذکرہ آئے گا وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اس لیے امام وقی بن جراح کہا کرتے تھے وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَهُوَ فِيهَا ثَبْتٌ بِالْإِجْمَاعِ. امام حفص علم قرآت میں بالاجماع ثبت تھے, ثقہ مضبوط ثبت اس سے بھی بڑا درجہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما بہ بأس, ان کی مرویات میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ابو ہشام رفاعی بیان کرتے ہیں كان حفص اعلمهم بقراءة عاصم. امام حفص امام عاصم کی قراءت میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. محمد بن سعید عوفی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں حدثنا حفص بن سلیمان, ہمیں حفص بن سلیمان نے بیان کیا لو رأیته لقرت عيناك فهما وعلما, اگر آپ اسے دیکھ لیتے تو اس کی فہم و بصیرت اور علم کی وجہ سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المقری الامام صاحب عاصم وابن زوجة عاصم. امام حفص یہ مقری بھی تھے امام بھی تھے اور امام عاصم کے شاگرد اور اس کی بیوی کے بیٹے تھے یعنی پچھلے خامن سے ربیب. امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کرتے کان اعلم اصحاب عاصم بقراءة عاصم. امام حفص امام عاصم کوفی کے تلامذہ میں سے قراءة عاصم کے سب سے بڑے عالم تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں
وحمزۃ ما ازکاہ من ما أزكاه من متورع. حمزة بن حبيب زياد كوفي کے تقوی اور پرہیزگاری کے کیا ہی کہنے ہیں. ما أزكاه کیا ہی پاکیزہ یہ انسان تھا. من متورع کیا ہی اس کا تقوی تھا. اماما صبورا للقرآن مرتلا, وہ اپنے زمانے کے امام پیشوا اور بہت بڑے صابر
اور قرآن مجید کو خوب ترتیب سے پڑھنے والے تھے. روا خلف عنہ وخلاد الذی رواه سلیم متقنا ومحصلا. ان سے سلیم بن عیسی بن سلیم جیسے ضابط متقنا, اور متقن واسطے سے روایت کرنے والے ہیں خلف بن ہشام بزار اور خلاد بن خالد صیرفی. وحمزة ما ازکاه من متورع, اور حمزہ بن حبیب زیاد کوفی کے تقوی اور پرہیزگاری کے کیا ہی کہنے ہیں. اماما صبورا للقرآن مرتنا, وہ اپنے زمانے کے امام و پیشوا اور بہت بڑے صابر اور قرآن مجید کو خوب ترتیب سے پڑھنے والے تھے. روا خلف عنہ وخلاد الذی, امام حمزہ سے روایت کی ہے خلف نے اور خلاد نے, وہ خلف و خلاد. رواہ سلیم متقنا ومحصلا, جنہوں نے سلیم بن عیسی بن سلیم جیسے ضابط اور متقن واسطے سے روایت کیا ہے. امام حمزہ کوفی قرائے سبا میں چھٹے قاری ہیں, جن کا نام ہے ابو عمارہ حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل کوفی زیاد. امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں 80 ہجری کو حلوان میں پیدا ہوئے. امام حمزہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا اور بعض صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان ثقۃ کبیرا حجۃ رضیا بکتاب اللہ مجودا عارفا بالفرائض والعربیہ حافظا للحدیث ورعا عابدا خاشعا ناسكا زاهدا قانتا لله لم يكن له نظير. امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ, بہت بڑے امام, حجت, لوگوں کے ہاں پسندیدہ, کتاب اللہ کے ساتھ قیام کرنے والے, عمدہ قرآن پڑھنے والے, علم فرائض اور عربیت کی پہچان رکھنے والے, حدیث کے حافظ, متقی, عبادت گزار, خشوع اختیار کرنے والے, تقرب الہی حاصل کرنے والے, زاہد, اللہ رب العزت کے فرما بردار انسان تھے اور ان کی کوئی نظیر نہیں تھی اس کے زمانے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حمزہ سے کہا کرتے تھے شیئان غلبتنا علیہما لسنا ننازعک علیہما. اے امام حمزہ, دو چیزوں میں آپ ہم پر غالب آ گئے ہیں, ان میں ہم آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے, القرآن والفرائض. نہ آپ جیسا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, نہ علم فرائض جیسی مہارت ہمارے پاس. ابو منذر یعلا بن عقیل فرماتے ہیں امام اعمش سلیمان بن مہران جب امام حمزہ رحمہ اللہ کو آتے دیکھتے تو فوراً پڑھتے وبشر المقتتین, عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. امام حمزہ رحمہ اللہ ابو جعفر منصور کے دور میں 76 سال کی عمر میں 156 ہجری کو حلوان میں ہی فوت ہوئے. امام حمزہ کی سند کچھ یوں ہے قرأ حمزة على سليمان بن مهران الأعمش وقرأ سليمان بن مهران على يحيى بن وثاب
الأسدي وقرأ يحيى بن وثاب الأسدي على علقمة بن قيس وقرأ علقمة بن قيس على عبد الله بن مسعود وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام حمزه رحمه الله تعالى نے سلیمان بن مہران اعمش سے پڑھا اور سلیمان بن مہران اعمش نے یحیی بن وثاب سے پڑھا. یحیی بن وثاب اسدی نے علقمہ بن قیس سے پڑھا اور علقمہ بن قیس نے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا. اتنے جلیل قدر یہ امام تھے کہ سخت گرمی میں بھی اپنے شاگردوں کے ہاتھوں پانی پینا بھی گوارا نہ کیا کرتے. اس قدر یہ عابد اور زاہد انسان تھے کہ رات کا اکثر حصہ بیداری میں گزارتے. اس قدر ان کی قراءت میں کلیرٹی تھی, صفائی سے پڑھتے تھے کہ کہا کرتے تھے میں نے کوئی حرف بھی بغیر نقل کے نہیں پڑھا. امام عاصم کے بعد کوفہ کے امام القراءات یہی تھے. امام حمزہ کے دو مشہور راوی ہیں خلف بن ہشام بغدادی, ان کی کنیت ہے ابو محمد. خلف بن ہشام بن تغلق بزار بغدادی 150 ہجری کو یہ پیدا ہوئے اور 79 سال کی عمر میں 229 ہجری کو یہ فوت ہوئے. ان کی وفات ہے 229. دوسرے شاگرد ہیں, راوی ہیں خلاد بن خالد کوفی, ابو عیسیٰ خلاد بن خالد صیرفی کوفی. یہ قرات میں بہت بڑے امام تھے, ثقہ تھے. ان کو لوگ عارف باللہ کہا کرتے, محقق, ضابط. امام خلاد جو 129 ہجری کو پیدا ہوئے 129 اور 220 ہجری کو 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ان کی ایج تھی 99. امام خلف اور خلاد جو امام حمزہ کے شاگرد تھے, انہوں نے ایک واسطے سے پڑھا, وہ ہے ابو عیسیٰ سلیم بن عیسیٰ جو امام حمزہ کے سب سے زیادہ ضابط شاگرد تھے. اور امام حمزہ سے ابو عیسیٰ سلیم بن عیسیٰ بن سلیم نے 10 بار قرآن پڑھا. اور جب بھی یہ کلاس میں آتے تو امام حمزہ کہا کرتے تھے لو بھی ہوشیار ہو جاؤ, سلیم آ رہے ہیں. ابو عیسیٰ سلیم بن عیسیٰ 200 ہجری میں, ان کی 70 سال عمر تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کی ولادت کا پتہ نہیں چل سکا, 83 سال کی عمر میں کوفہ میں فوت ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ لِمَا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَانًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ لِمَا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَانًا روى ليسهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد قال روى ليسهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد قال وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ
اور رہے علی بن حمزہ فالکسائی نعتہ جو کسائی کے لقب سے معروف ہیں، لما كان في الاحرام فيه تسربلا جو احرام کی چادر سے ہی قمیص یا شلوار بنا لیا کرتے تھے، تسربلا دو معنی دیتا ہے قمیص یا شلوار. روا لیتهم عنه ابو الحارث الرضا ان کے راویوں میں سے پسندیدہ ابو حارث لیث بن خالد مروزی بغدادی ہے، وحفص هو الدوري اور ان کے دوسرے راوی ابو عمر حفص بن عمر دوری ہے، وفي الذكر قد خلا جن کا تذکرہ گزر چکا ہے. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ قراء سبع میں سے ساتویں اور آخری قاری ہیں، جن کا نام ہے ابو حسن علی بن حمزہ بن عبد اللہ بن تمیم بن فیروز نحوی کسائی. جس طرح یہ امام قرات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نحو میں بھی بہت بڑا امام بنایا تھا، اپنے زمانے کے شیخ القراء تھے. امام کسائی کہا کرتے تھے کہ 20 سے زیادہ میرے پاس ایسے علم ہیں کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، جو کسی کے پاس نہیں. اللہ کی حکمت، ان کو ریاضی نہیں آتا تھا. تو ایک دن سوچ میں بیٹھے کہتے ہیں کہ ریاضی بھی سیکھنا ہی چاہیے. یہ جتنی بحور ہیں شعروں کی، جیسے آپ نے امام شاطبی کے یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، فعول فعول جو ہے، مفاعیل مفاعیل، یہ بحر طویل ہیں جس پہ وہ شعروں کا وزن کرتے ہیں. یہ واحد امام کسائی ہیں جنہوں نے یہ بحور طے کی تھی، اور کمال کے یہ آدمی ذہین تھے. امام کسائی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام زہبی فرماتے ہیں، ان کی پیدائش 120 ہجری کے لگ بھگ ہے. تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، متعدد تابعین سے انہوں نے استفادہ کیا. امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وکان امام الناس فی القراء فی زمانہ واعلمہم بالقراء. امام کسائی اپنے زمانے میں علم قرات کے امام تھے، اور ان سب سے زیادہ علم قرات میں ماہر تھے. ابو بکر ابن الانباری بیان کرتے ہیں، اجتمعت فی الکسائی امور، امام کسائی میں چند ایسی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جو کسی میں نہیں تھی. کان اعلم الناس بالنحو، سب سے بڑھ کے علم نحو کو جانتے تھے. وَأَوْحَدَهُمْ فِي الْغَرِيبِ، قرآن مجید کے مشکل الفاظ کے معانی میں بہت گہری درک رکھتے تھے. وَكَانَ أَوْحَدَ النَّاسِ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کے بارے میں تو بے مثال تھے. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ اصدق من لہجۃ الکسائی، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے امام کسائی سے بڑھ کے سچے لہجے والا کوئی نہیں دیکھا. امام فرا کا ایک نام ہے، امام فرا، یہ وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے پہ ہارون الرشید کے بیٹے جھگڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا کہ استاد کا جوتا میں اٹھا کے استاد کو پیش کروں، اور دوسرا کہتا تھا میں اٹھا کے پیش کروں. اوپر سے استاد آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا تم ایک ایک اٹھا لو. بعد میں پتہ چلا کہ بادشاہ کے بیٹے کس کی جوتی اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، وہ امام فرا ہیں. اور آج زمانہ کمال کا آ گیا ہے، جوتے ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں استاد کے. امام فرا کہتے ہیں، ناظرت الکسائی یوما، میں نے ایک دن امام کسائی سے مناظرہ کیا. وزدت فکأنی کنت طائرا اشرب من بحر، مناظرہ کرنے کے بعد میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، مجھے ایسا لگا میں ایک پرندہ ہوں جو ایک سمندر سے پانی پی رہا ہوں. امام کسائی رحمت اللہ علیہ 199 ہجری کو، 189 کو، رئی کے قریب ایک بستی ہے رمبوہ،
69 اور بعض نے 70 ایئرز ان کی عمر بتائی ہے، یہ 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اتفاق ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے خالہ زاد بھائی جو محمد بن حسن شیبانی ہیں، یہ علم کی دنیا میں بہت بڑے فقیہ ہیں، اسی دن یہ بھی فوت ہوئے. خلیفہ ہارون الرشید جنازے میں شریک ہوا اور کہنے لگا کہ آج ہم نے فقہ اور نحو اور قرآت دونوں کو ایک ہی دن میں دفنا دیا. امام کسائی رحمت اللہ علیہ اس قدر مضبوط قاری تھے کہ اتفاق سے ایک دن پڑھتے پڑھتے ان کی زبان پھسل گئی اور غلط پڑ گئے. تو ہارون الرشید اس ادب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نئی قرآت ہے؟ ان کے سند کشیوں ہے، قرأ الكسائي على أبي عمارة حمزة بن حبيب الزيات، وقرأ حمزة على طلحة بن مصرف اليامي، وقرأ طلحة على يحيى بن وثاب الأسدي، وقرأ يحيى بن وثاب الأسدي على عبيدة السلماني، وقرأ عبيدة السلماني على عبد الله بن مسعود، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام حمزہ سے اس قرآن کو پڑھا، اور امام حمزہ نے یہ قرآن طلحہ بن مصرف یامی سے پڑھا، اور طلحہ بن مصرف یامی نے یحیی بن وثاب اسدی سے پڑھا، اور یحیی بن وثاب اسدی نے عبیدہ سلمانی سے پڑھا، اور عبیدہ سلمانی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھی. امام کسائی کے دو معروف شاگرد ہیں ابو الحارث لیث بن خالد مروزی بغدادی، آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، بہت ہی فقاہت کے مالک، بڑے ماہر فن اور قرآت کے ضابط یہ امام گزرے ہیں. ابو الحارث ان کی ولادت تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن کی وفات 240 ہجری میں ہوئی ہے. دوسرے راوی ہیں حفص بن عمر دوری، ابو عمر حفص بن عمر دوری، ان کا تذکرہ امام ابو عمر بصری کے راویوں میں آ چکا ہے، وہ امام ابو عمر بصری کے بھی راوی ہیں اور امام کسائی کے بھی راوی ہیں. تو گویا کہ حفص دو راویوں کا نام ہے. ایک امام حفص جو امام عاصم کے شاگرد ہیں، ان کو کہتے ہیں حفص فاضری، اور ابو عمر بصری اور امام کسائی کے جو شاگرد ہیں راوی ہیں وہ حفص دوری. تو جب بھی امام شاطبی حفص کا تذکرہ کریں گے اور کوئی قید نہیں لگائیں گے، نہ دوری بولیں گے نہ فاضری بولیں گے، تو اس سے مراد امام عاصم کے شاگرد امام حفص ہوں گے. امام حفص بن عمر دوری 150 ہجری کو پیدا ہوئے اور 246 ہجری کو یہ فوت ہوئے. 246 96 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علی آگے فرماتے ہیں،
ابو عمرهم والیحصبی ابن عامر صریح وذقیهم احاط به ولا.
قرائے سبا میں سے ابو عمر مازنی اور ابن عامر یحصبی، یہ خالص عربی النسل ہے. وباقیہم، اور قرائے سبا میں سے باقی تمام قرا، احاط به الولا، ان کو ولا نے گھیرا ہے، یعنی وہ اجمی تھے. ولا کی تین قسمیں ہیں، ولائے عتاقہ. ولائے عتاقہ سے مراد یہ ہے آباؤ اجداد عربوں کے غلام تھے، آزاد ہوئے تو عربوں میں گھل مل گئے. ایک ولا ہوتی ہے ولائے موالات،
ایک قبیلہ عرب دوسرے قبیلہ عرب کو امان اور پناہ دے دیتا ہے تو انہی میں شمار ہونے لگتا ہے. ایک ولا ہوتی ہے ولاء عجم, ہے تو عجمی الافل خاندانی اعتبار سے لیکن عربوں میں آ کے آباد ہو گیا تو مخلوط بالعرب ہو گیا, جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تیسری قسم مراد دی ہے, کیونکہ امام ابو عمر بصری اور ابن عامر شامی ان کے علاوہ باقی سب کے سب عجمی النسل تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں قرائے سبا کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد ایک بہت عمدہ بات پیش کر رہے ہیں.
لَهُمْ طُرُقٌ يُهْدَى بِهَا كُلُّ طَارِقٍ وَلَا طَارِقٌ يُخْشَى بِهَا مُتَمَحِّنًا لَهُمْ طُرُقٌ يُهْدَى بِهَا كُلُّ طَارِقٍ وَلَا طَارِقٌ يُخْشَى بِهَا مُتَمَحِّنًا.
ان قرائے کرام کے صحابیوں کے طرق ہیں جن کے ذریعے ہر قاری کی رہنمائی کی جاتی ہے, اور ان طرق میں کوئی بھی مدلس اور مکر کرنے والا نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام ثقہ ہیں. اس شعر کو سمجھنے کے لیے تین باتیں سامنے رکھیے. قرات اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کسی امام کی طرف ہو, نافع مدنی کی قرات, ابن کثیر مکی کی قرات. روایت اسے کہتے ہیں جو کسی راوی کی طرف منسوب ہو, قالون کی روایت, بزی کی روایت. طریق اسے کہتے ہیں جو راوی کے راوی کی طرف منسوب ہو, جیسے ابو نشیط کا طریق, ازرق کا طریق. شیخ علی بن محمد ضباع ان کی ایک کتاب ہے ارشاد المرید الى مقصود القصید فی القراءة السبع, اس کے پیج نمبر 19 پہ وہ فرماتے ہیں کہ 14 راویوں کے طرق یہ ہیں. اور یاد رہنا چاہیے شیخ ضباع ایک نام ہے مصر میں, شیخ عموم المقاری المصریہ, جس میں چیف جسٹس اور مفتی کا تقرر حکومت کرتی ہے تو شیخ القراء کا بھی تقرر حکومت کرتی ہے وہاں, تو یہ شیخ العموم المقاری المصریت. قالون کا طریق ہے ابو نشیط, ورش کا طریق ہے ازرق, بزی کا طریق ہے ابو ربیعہ, قنبل کا طریق ہے ابن مجاہد, دوری بصری کا طریق ہے ابو الزعراء, سوسی کا طریق ہے موسیٰ بن جریر, ہشام کا طریق ہے حلوانی, ابن زکوان کا طریق ہے ہارون اخفش, شعبہ کا طریق ہے یحییٰ بن آدم, حفص کا طریق ہے عبید بن صباح, خلف کا طریق ہے ادریس حداد, خلاق کا طریق ہے ابن شازان, لیث جس کو ہم ابو الحارث بولتے ہیں اس کا طریق ہے محمد بن یحییٰ, دوری کسائی کا طریق ہے جعفر بن محمد نصیبی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان طرق کی بات کر کے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں, فرماتے ہیں ان طرق کو میں نے راویوں کے مذہب پر موافقت کے لیے بطور نشان مقرر کیا ہے. یہ جتنے طریق ہیں ان کو میں نے راویوں کے مذہب پر موافقت کے لیے بطور نشان مقرر کر دیا ہے. فم صفین صابق مفضلہ, تو ان کے حصول کے لیے خوب محنت کر اور عزم کر تاکہ تو صاحب فضیلت بن جائے, مفضلہ فضیلت والا اور مرجع بن سکے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں تک قرائے سبا کا تعارف اور ان کے طرق کا تعارف اور اس کی طرف اشارہ کر کے آگے پھر رموز کی بات شروع کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رموز کی جو بات کی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے معمولی سی تمہید جاننا بہت ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چار اشعار غور سے سن لیجئے جس کے بعد ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں.
وهذا أسعل على حروفهم يطوع بها نظم الفواتي مسألا جعلت الرؤاب جاد على كل طريق سبيلا على المنظوم أولا أولا ومن بعد حرف أسمي رجالا ذاتا قضيئتك بالواو قيصلا سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القائد إجلا
وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رموز کی بات شروع کر رہے ہیں. رمز اور رموز, رمز کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں یہ رامز یرمز سے ہے جس کا مطلب ہے اشارہ کرنا, کنایہ کرنا, کسی چیز کے ذریعے کسی بات کا پتہ دینا. اور الرمز عربی زبان میں اشارے, علامت, نشان, دلیل, خفیہ کنایہ اور رہنما کو کہتے ہیں. رمز کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کل ما یحل محل شیء آخر. رمز اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کی جگہ پہ استعمال ہو, فی الدلالت علی, تاکہ اس کی صحیح دلالت کر سکے. نام نہیں تو امام شاطبی نے رمز بیان کر دی. لا بطریق المطابقہ التام, پوری کی پوری مطابقت تو نہیں ہوتی. رمز زا ہے, نام تو بہت بڑا ہے. انما بالایماء او بوجود علاقة عربية او متعارف علی. یہ تو رمز کے ذریعے اشارہ ہی ہوتا ہے. جو رمز طے کر دی جائے کہ اس رمز سے میرا اشارہ فلاں راوی فلاں قاری کی طرف, اور اس کا علاقہ قائم کر دیا جاتا ہے, پہلے طے کیا جاتا ہے کہ یہ رمز میں نے فلاں کے لیے متعارف کروا دی. رموز کی اصطلاحات کی وضاحت, رموز کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرائے کرام کی قراءت کو جب بیان کیا ہے تو جہاں جہاں تو شعر میں گنجائش موجود ہے وہاں وہاں امام شافعی نے کام کیا کیا ہے. وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چار طرح کا تصرف کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں نام لے کے آئے ہیں, نام نہیں تو کسی قاری کی کنیت لے کے آئے ہیں, کنیت نہیں تو کسی قاری کی نسبت لے کے آئے ہیں, نسبت نہیں تو ضمیر کا استعمال کریں گے جو ان قراء پہ دلالت کرے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعیہ میں فرماتے ہیں
لحمزات فضم كسرها أهل كسو
لحمزة گنجائش تھی شعر میں, حمزہ کا نام لے لیا, کنیت کی گنجائش بنی شعر میں, تو امام شافعی نے کیا کہہ دیا
ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحصلا
أبو عمرو البصري، قطبه أبو عمرو، أبو عمرو كنيت کے طور پہ نفی کر دی، جہاں گنجائش تھی وہاں نسبت بھی بیان کر دی.
وكوفيهم تساءلون مخففا، وكوفيهم تساءلون مخففا،
کوفی کہہ دیا، نسبت کر دی، نہ نام لیا ہے نہ کنیت بیان کی. اور جہاں گنجائش شعر میں ملی وہاں ضمیر کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں، وبصر وهم ادرا وبالخلف مسلا، وهم ادرا، وهم ضمیر استعمال کر کے بتا دیا کہ وہ قراء کرام زیادہ جانتے ہیں اس کو. یہ چار طریقے جب وہ استعمال نہیں کریں گے، جب شعر میں نہ تو نام کی گنجائش ہے، نہ کنیت کی گنجائش ہے، اور نہ ہی نسبت کی گنجائش ہے، نہ ضمیر کی گنجائش ہے، تو نظم میں تنگی اور اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے امام بخاری رموز استعمال کریں. رموز کیا ہے جس کی تعریف آپ نے پڑھی؟ تین تین حروف پر مشتمل یہ سات کلمات ہیں، ابج، دہج، حطی، کلم، نصع، فضق، رست. اہل مغرب یہ رموز استعمال کرتے ہیں، تو امام شاطبی نے اہل مغرب کا یہ موقف اختیار کیا. اب ان کلمات کو دیکھیے، ابج تین حرف، دہج تین حرف، حطی تین حرف، کلم، نصع، فضق، رست، 21 حروف. امام شاطبی کیسے رمز بنائیں گے؟ قراء اور راویوں کے نام بھی کتنے بنتے ہیں؟ سات قراء ہیں، دو دو راوی، 14 راوی اور سات قاری، کتنے ہو گئے؟ 21. ان حروف کو ترتیب وار ناموں سے تقسیم کر لیں، ہر کلمے کا پہلا حرف قاری کے لیے اور دوسرے دو راویوں کے لیے. ابج، حمزہ امام نافع کے لیے، با قالون کے لیے، جیم وارش کے لیے، دہج دال ابن کثیر کے لیے، ہا بزی کے لیے، ز قنبل کے لیے، حطی ہا ابو عمرو بصری کے لیے، قا دوری کے لیے، یا سوسی کے لیے، کلم کاف ابن عامر کے لیے، لام ہشام کے لیے، میم ابن ذکوان کے لیے، نصع نون عاصم کے لیے، صاد شعبہ کے لیے، عین حفص کے لیے، فضق فا حمزہ کے لیے، ضاد خلف کے لیے، اور قاف خلات کے لیے، رست را امام کسائی کے لیے، سین ابو الحارث کے لیے، تا دوری کسائی کے لیے. چوتھا نقطہ، رموز کی اقسام. امام شاطبی ایک قسم کی رمزیں نہیں بیان کرتے، امام شاطبی نے تین قسم کی رمزیں بیان کی ہیں. رمز حرفی مفرد، یہ 21 رمزیں ہیں جو ابھی آپ نے سنی. رمز حرفی مرکب، یہ 6 ہیں. رمز کلمی، یہ 8 ہیں. رمز حرفی مفرد 21 جو کہ آپ نے سن لی. دوسری قسم ہے رمز حرفی مرکب، یہ 6 ہیں. سخذ وغش سا خا ذل. رمز حرفی مفرد کسے کہتے ہیں؟ رمز حرفی مفرد ایسی رمز کو کہتے ہیں جو ایک ایک قاری یا ایک ایک راوی کے لیے ہو، جیسے ابج، دہج، حطی، کلم، نصع، فضق، رست. جبکہ رمز حرفی مرکب اس رمز کو کہیں گے جس کے ایک ایک حرف سے کئی کئی قاری مراد ہوں گے، جیسے سا کوفیوں کے لیے ہے،
عاصم حمزہ کسائی، تینوں قراء کے لیے سا. خا سوائے نافع کے باقی چھ قراء کے لیے. زال شامی اور کوفی قراء جب اکٹھے ہو جائیں تو ان چاروں قراء کے لیے زال. وا طا اور وا، وا مکی اور کوفی اکٹھے ہو جائے تو ان کے لیے وا، یہ رمز بیان کریں گے رمز حرفی مرک. غائن بصری اور کوفی اکٹھے ہو جائے تو غائن کا لفظ استعمال کریں گے. شین یہ حمزہ اور کسائی کے لیے استعمال کریں گے. تیسری قسم ہے رمز کلمی، اس رمز کو کہتے ہیں جو پورا کلمہ رمز بنتا ہے. صحبہ یہ آٹھ ہیں، صحبہ شعبہ حمزہ کسائی کے لیے، صحاب حفظ حمزہ کسائی کے لیے، عم نافع اور ابن عامر کے لیے، سما پہلے تین قاری نافع ابن کثیر ابو عمر کے لیے، حق ابن کثیر اور ابو عمر کے لیے، نفر ابن کثیر ابو عمر ابن عامر کے لیے، حرمی نافع اور ابن کثیر کے لیے، حصن نافع اور تین کوفے کے قراء جب اکٹھے ہو جائے تو چاروں قراء کے لیے حصن کا لفظ استعمال کریں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تین قسم کی رموز بیان کی ہیں. اب حروف کے ساتھ ذرا تقابل کر لیجئے. جعلت ابا جاد علی کل قارئ، حروف ابجد کو رمز بنایا ہے. ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. رموز حرفیہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ اگر مرکب کو بھی ساتھ ملائیں تو رمز حرفی مفرد 21 اور 6 مرکب کی کتنی ہو گئے؟ 27. باقی کتنی حرف رہ گئے؟ 2، واو اور الف. الف چونکہ کلمہ کے شروع میں آتا نہیں ہے اس لیے امام شاطبی نے اس کو رمز نہیں بنایا. واو کو امام شاطبی دو مسلوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اس کو بھی رمز نہیں بنایا. تو ٹوٹل 29 روپ میں سے کتنی رموز بنا لی؟ 27. یہاں چند باتیں ان رموز کے استعمال کے حوالے سے ضروری سمجھنی چاہیے. نمبر 1، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب نام، کنیت، نسبت، ضمیر نہ لا سکتے ہوں تو پھر رمزوں کا استعمال ہوگا، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے پوری شاطبی میں امام شاطبی رمز اور نام دونوں اکٹھے نہیں نقل کرتے. کمال یہ ہے 1173 شعروں میں کہ امام شاطبی نے جہاں رمز بیان کی ہے وہاں نام نہیں ذکر کرتا. دوسرا نوٹ یہ لکھنے والا ہے، اگر کسی قاری یا راوی کے لیے مخصوص مذہب امام شاطبی بیان کرنا چاہیں گے تو صراحت کے ساتھ باب قائم کر کے اس کا نام ضرور لیں گے. جیسے ابھی آپ نے سنا باب الادغام ہے، باب الفتح والامالہ. تیسرا نوٹ، بعض اوقات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے اور قافیے کو پورا کرنے کے لیے بھی رمز دو بار لائیں گے، ایک بار بھی نہیں. اور یہ دو بار جو رمز لائیں گے اس کی بھی دو صورتیں، وہ رمز مقرر جو آنے والی ہے وہ مفرد ہوگی. وَأَنِّسْ أَن يَكُونَ مَعَ الْأَسْرَ الْأُسَارَ حُلًا حَلًا حُلًا حَلًا، چاشنی بھی پیدا کر دی اور دونوں ہی ہاں ہیں. ایسی صورت میں پہلی کو تو رمز بنائیں گے اور دوسری کو زائد سمجھیں گے. دوسری صورت، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، قافیے کو پورا کرنے کے لیے رمز مقرر لائیں گے دو بار، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک قاری مفرد رمز بھی اس کی آری ہوگی اور وہ رمز کلیمے میں بھی اس کا نام آ رہا ہوگا.
ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو السماء العلا.
سما کس کے لیے تھا؟ نافع ابن کثیر ابو عمرو.
العلا
یہاں حمزہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ نافع. تو نافع تو سما میں بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں صرف مرکب رمز کو مانا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور مفرد کو زائد سمجھا جائے گا. چوتھا نوٹ، بعض جگہ امام شاطبی دونوں قسم کی رمزوں کو جمع کر دیں گے، حرفی بھی اور کلمی بھی. اس کی پھر تین صورتیں بنتی ہیں، پہلے حرفی ہو پھر کلمی ہو.
صفا حق غیب یکتمون یبین لا تحسبن الغیب کیف سمعتلا.
یہ آل عمران شیر نمبر 38 ہے.
صفا حق غیب،
صاد کس کے لیے ہے؟ صاد کس کے لیے ہے؟ شعبہ کے.
حق و غیب،
حق کس کے لیے ہے؟ اب یہ دو رمزیں آ گئی. بسا اوقات کلمی پہلے لے آئیں گے اور حرفی بعد میں لے آئیں گے.
وَعَنَّفَتًا قَصْرُ السَّلَامِ مُؤَخَّرًا وَغَيْرَ أُولِي بِالرَّفْعِ فِي حَقِّ نَحْشَلَ.
عَمَّ یہ کس کے لیے ہے؟ نافع اور ابن عامر شامی کے لیے. اور فتح فا کس کے لیے ہے؟
ابجدہد حقی کلم نفع فوق حمزہ کے لیے.
تیسری اور آخری قسم ہے، پہلے اور بعد میں امام شاطبی کلمی رمز استعمال کریں گے، درمیان میں حرفی رمز آئے گی. سورۃ البقرہ میں وہ فرماتے ہیں،
وصية نرفع صف حرميه رضا.
صف صاد، رضا را برمز، صاد برمز، اور درمیان میں حرمی، یہ کلمی رمز لے آئے. اگر ایسی شکل کہیں بن جائے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے لکھنے والی، ان تینوں صورتوں میں دونوں قسم کی رمزیں اپنے اپنے مفہوم پر رہیں گی. کلمی والوں سے کلمی والے قرآن مراد لے لیں گے، حرفی والوں سے حرفی والے قرآن مراد لے لیں گے. لیکن حرفی والا قاری اگر کلمی میں آ رہا ہے اور دونوں اکٹھی آ گئی ہیں تو حرفی کو پھر رمز نہیں بنایا جائے گا.
امام شاطبی ان رموز کو استعمال کرتے ہوئے
جو طریقہ استعمال کریں گے اس کے چارجز ہیں. سب سے پہلے امام شاطبی اس قرآن مجید کے کلمے کا تذکرہ کریں گے جس کی قرآت کو بیان کرنا ہے، پھر اس کی قرآت کی قید کو بیان کریں گے کہ یہ قرآت ہے کیسی، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کی تشدید کو بیان کریں گے. پہلے قرآن مجید کا کلمہ، پھر اس کی قیود کا تذکرہ، پھر قاریوں کے لیے رمز لائیں گے، پھر نیا مسئلہ شروع کرنے کے لیے واو فاصل لائیں گے. تو کتنی چیزیں قرآت کو بیان کرنے کے لیے امام شاطبی شاطبیہ میں استعمال کریں گے. سب سے پہلے کلمہ قرآنیہ، پھر اس کی قیود کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد قاریوں کے لیے رمز لائیں گے. اور یہ یاد رہنا چاہیے رمز کب لائیں گے؟ جب نام کی گنجائش نہ ہو، جب کنیت کی گنجائش نہ ہو، جب نسبت کی گنجائش نہ ہو، اور جب ضمیر کی گنجائش نہ ہو. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شعروں کی طرف آئیے.
وَهَٰذَا أَسْعَى لَعَلَّ حُرُفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُتَفَأَلًا.
اور سنو، أَنَا ذَا أَسْعَى، میں خوب کوشش کروں گا، لعل حروفهم، شاید کہ قرائے کرام کی قراءات، یطوع بها نظم القوافی مسهلا، اس نظم کے اشعار میں میں آسانی کے ساتھ پرو سکوں، جمع کر سکوں. امام شاطبی اس وعدے کو نبھانے کے لیے کس قدر کوشش کرتے ہیں جو یہ وعدہ پیش کر رہے ہیں، اور سنو میں خوب کوشش کروں گا کہ شاید کہ قراء کی قراءات کو اس نظم کے اشعار میں میں بڑی آسانی کے ساتھ جمع کر سکوں یا انہیں پرو سکوں.
جعلت أبجد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا،
میں نے حروف ابجد کے پہلے پہلے حروف، جعلت أبجد، میں نے بنایا ہے أبجد، على كل قارئ، قراء اور ان کے راویوں کے لیے بطور رمز اور علامت مقرر کیا ہے. جعلت ابجد، میں نے بنایا ہے ابجد کو، ابجد حوت حقی کلیب نصاع فضق رسد کو، على كل قارئ، ہر قاری کے لیے، دلیلا علی المنظوم، اس نظم میں بطور دلیل بطور علامت، اول اول پہلے پہلے، یعنی ان اباجات میں سے پہلا حرف قاری کے لیے ہوگا اور باقی دونوں حرف اس کے راوی کے لیے ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں،
وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفَ أُسْمِي رِجَالَهُ مَتَى تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا.
وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفِ، اور کلمہ قرآنیہ کو ذکر کرنے کے بعد، اس میں رجالہو، میں قراء کے نام ذکر کروں گا، مَتَا تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا، جب وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو میں نئے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے واوِ فاصل لے آؤں گا، لیکن کہاں نہیں لاؤں گا.
سوى احرف لاربة في اتصالها وباللفظ استغني عن القيد ان جلا،
سوى احرف، سوائے ان کلمات کے، لاربة في اتصالها، جن کی آپس میں گٹ مٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ الگ الگ ہی ہیں. وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِي عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا، بسا اوقات میں قید کا تذکرہ کروں گا اور بسا اوقات اس قدر وہ واضح لفظ ہوگا میں استغنا کا قاعدہ استعمال کروں گا، قید بھی نہیں بولوں گا اور میں مستغنی ہو جاؤں گا قید کا تذکرہ کرنے سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاطبیہ میں جو قرات لائیں گے آپ نے سنا، اور دونوں شعروں کا جو مفہوم آپ نے پہلے سنا کہ پہلے کلمہ قرآنی لائیں گے، وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفِ، پہلے کلمہ قرآنی لائیں گے، اُسْمِ رِجَالَهُ، پھر نام لے کے آؤں گا ان قراء کا، یا کنیت یا نسبت یا ضمیر یا رمز، مَتَى تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا، اور جب ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا ایک کلمے کی قرات میں بیان کر دوں گا تو نئے کلمے سے پہلے پہلے واو فیصل لے آؤں گا، سوائے ان کلمات کے، سوائے ان قراءات کے جن کا آپس میں خلط ملط ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں مجھے واو فیصل لانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِي عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا، یہ چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ کلمہ قرآنیہ کے بعد قیود لائیں گے، بعض دفعہ قید کا تذکرہ کریں گے اور بعض دفعہ امام شاطبی قید کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ استغنا برتیں گے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے، لیکن قرات نکالنے کا طریقہ امام شاطبی کی شاطبیہ سے کیا ہے؟ وہ چار طریقے ہیں. پہلا طریقہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بھی قرات کو بیان کریں گے تو یا تو قید بیان کریں گے, قید نہیں بیان کریں گے یعنی شرط, تو پھر کوئی ضد بیان کریں گے, یا تو ضد سے قرات نکالی جائے گی یا قید سے, یا تلفظ ہی ویسا کر لیں گے. وَحَمْزَةُ أَسْرَى فِي أُسَارَى, حمزہ اسرا پڑھتے ہیں اسارا میں, اور بعض اوقات استغنا کا قاعدہ جو ہے وہ استعمال کریں گے, کوئی قید استعمال کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی. ان چاروں کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ عز و جلال اس متن کے فوائد کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک علم کی ترویج کے لیے صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.